اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہمارے ذہن میں ہے اور ہم سب تو اس سبب جانتے ہیں، بلکہ دوبارہ شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے اس زمانے میں جب دین کے نام پر لوگوں کے اندر ایک طلب ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم دین کے نام پر لوگوں کو شعور کی طرف آتا دیکھ رہے ہیں. یمن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جس طرح دوسری قوموں کے اندر ایک شعور اور ایک بیداری آئی ہے، یمن کے مسلمانوں کے اندر بھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اندر ایک بیداری آئی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی قوم بیدار ہونے لگتی ہے تو دنیا کے سارے ظالم جمع ہو جاتے ہیں اس قوم کو کچلنے کے لیے. یہی قوم جب تک غلام رہتی ہے تو اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن جیسے یہ قوم اپنی بیداری کا کوئی اظہار کرتی ہے، اپنے آپ کو ایک بیدار قوم کے طور پہ ظاہر کرنے لگتی ہے، تو سارے سالم جمع ہوتے ہیں اور اس کے سامنے یہ ہدف رکھ دیتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ غلامی کو اختیار کرے. بحمداللہ رب العالمین آخری 30-35 سال کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے جو بھی قوم اب تک بیداری کے نام پر اٹھی ہے، تمام تر مظالم کے باوجود پھر اس نے اپنا سر نہیں جھکایا، اور پورے عزت پورے وقار کے ساتھ اس نے اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے اور اپنے مقام کو حاصل کیا. تو الحمدللہ ہمارے سامنے ایران کی مثال ہے، ہمارے سامنے عراق کی مثال ہے، لبنان کی مثال ہے. ظاہر کامیابیوں کے مختلف درجات ہیں اور وہ کامیابیاں مختلف سطح کے اوپر حاصل ہو رہی ہیں. یمن بھی اسی طرح سے ہے کہ جیسے یمن کے اندر ایک شعور آیا، ایک بیداری آئی، انہوں نے دنیا کو پہچاننے کی کوشش کی، ظالموں کو پہچاننے کی کوشش کی، مظلوم کا ساتھ دینے کی بات کی، تو جو سب سے پہلے چیلنج آیا ان کے سامنے وہ سعودی عرب کی طرف سے تھا. کہ سعودی عرب نے دیکھا کہ یہ تو ان کا ڈومین ہے اور یہ ان کا علاقہ ہے، اور یمن جو ہے وہ ان کے سامنے سر جھکا کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں تو اسی طرح سے تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یمن کی قوم ایک نئے راستے پر انتخاب کر رہی ہے جس کے اندر اب کوئی غلامی نہیں ہوگی، وہ سر اٹھائیں گے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مختصر سا ایک آپریشن کر کے، ایک ملٹری کو بھیج کر کے وہ اس قوم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر لیں گے، اور ان کے اندر کہیں انتشار کروا دیں گے، ان کے اندر کوئی تباہیاں ہو جائیں گی، اور یہ قوم جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ فوراً سرنڈر ہو جائے گی. مس کیلکولیشنز، یعنی پہلے دن سے، جیسا کہ رہبر معظم نے ابتدائی ایام بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سعودیوں کے جیتنے کا چانس زیرو سے کم ہے، کوئی چانس نہیں تھا ان کے پاس. تو حقیقت یہ ہے، جیسے کہ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا، ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ آئے کیوں تھے اور اتنی بڑی مس کیلکولیشن ان سے ہوئی کیوں ہے. میرا اپنا ایک ایزمپشن ہے، وہ یہ ہے کہ شاید یہ بھی اس طرح کا ایک کام تھا جیسے امریکنز نے صدام حسین کے ساتھ کیا تھا، کہ جس طرح 1990 میں انہوں نے صدام حسین کو ایک ریڈ لائٹ دی کہ تم جاؤ کویت کے اندر تباہ کرو، 5 دن کے اندر تم فارغ کر لو گے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور صدام حسین اس دھوکے میں آ گیا اور اس نے جا کے کویت پہ حملہ کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ سعودیوں کو بھی اس ٹائپ کے کچھ انڈائریکٹ سگنلز ملے کہ اگر تم یمن کے اوپر حملہ کرتے ہو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، سب تمہارا ساتھ دیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت بھی جم جائے گی، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پھر وہی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی ایک سازش ہے، کہ یہ ایک جنگ کے اندر جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور پھر ہمارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا ایک کام ہوا، اور سعودی اسی خوش فہمی میں تھے جس خوش فہمی میں صدام حسین تھا، اور حتیٰ کویت سے پہلے جب اس نے ایران پہ حملہ کیا تب بھی وہ اسی خوش فہمی میں تھا. تو یہ بھی اسی طرح سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم جائیں گے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور مثلا امارات ہمارا ساتھ دے گا، پاکستان ہمارا ساتھ دے گا، مصر بھی ساتھ ہوگا، امریکنز بھی سبسیکوئنٹلی آ ہی جائیں گے، اور یمنیوں کے پاس جیتنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں ٹریپ ہو گئے. اور اب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ جو جنگ کی پوزیشن ہے، وہ جنگ کی پوزیشن کیا رہے گی. تو ہم اس وقت سے ایک بات کے اوپر مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں فوراً جنگ کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کون اپنی پوزیشن چھوڑ کر دوسری کی پوزیشن میں گیا ہے. تو سعودیز اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے کے ملک میں گئے، پہلی بات. کس کو معاملے کو ختم کرنے کی جلدی ہوگی؟ نیچرلی جو اپنے ملک کے اندر بیٹھا ہے, وہ اپنے ملک میں ہے, جو باہر سے آیا ہے اس کو جواب دینا ہوگا, جلدی بھی اسی کو ہوگی, وہ جلدی کرنا چاہے گا, اس کے نقصانات بڑھ رہے ہیں. ایک تو ہے کہ اس کا ایگریشن ہے, اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے, تو اپنے قانونی جواز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا بھر کے اندر لوگوں کی آراء کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اپنی عوام کے سامنے جواب دینا پڑ رہا ہے, اور جیسے جیسے اس کے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ہمتیں اور زیادہ ٹوٹتی جا رہی ہیں. جیسے کہ ہم نے اماراتیوں کو دیکھا کہ جب ان کا ایک موقع کے اوپر کافی بڑا نقصان ہوا بندوں کا, وہ جو کافی بڑا تھا وہ 20-25 افراد 30 افراد, تو فوراً انہوں نے سرنڈر کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہاں سے پل آؤٹ کریں. سعودیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, لیکن سعودیوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ وہ پل آؤٹ کر نہیں سکتے, کیونکہ اب اگر وہ پل آؤٹ کرتے ہیں تو جو رہی سہی ان کی عزت اور طاقت ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, اور یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ اگر یہ پل آؤٹ کرتے ہیں تو ان کا بٹھایا ہوا صدر زیادہ عرصے نہیں رہ پائے گا, وہ فوراً ہی اتار دیا جائے گا. تو سعودیز ہیں وہ ڈیڈ لاک کے اندر آ گئے, اور میرا اپنے خیال ہے کہ یمنی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, جو انصار اللہ ہیں وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف مقاومت دکھا دیں تو یہ سعودیوں کی ہار کے لیے کافی ہوگا. یہ جو تشیع کا ایک اتحاد ہے, ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک علامت ہے, بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی. یہ بات بہت عجیب سی بات تھی, وہ یہ کہ امریکہ نے, انگلستان نے, فرانس نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا انہوں نے, اور وہ حتیٰ ایک بشار الاسد کی جیسی کمزور حکومت کو بھی نہیں ہٹا سکے اگر تشیعوں کا اتحاد وہاں پر حاصل ہوا تھا. تو اچھا, اور یہ بھی عجیب بات یہ کہ تشیعوں کے اتحاد میں عالمی شیعت بھرپور طریقے سے نہیں آئی ہے, صرف دو بڑے گروپ اندر آئے تھے, ایک ایرانی اور ایک حزب اللہ. تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تشیعوں کی جو عالمی طاقت ہے اس وقت وہ کتنی بڑی طاقت ہے, اور ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں, دشمن بھی اس بات کو سمجھ پا رہا ہے, اور اس کے لیے بہت بڑا ایک نفسیاتی معاملہ بن گیا ہے کہ وہ شیعت کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو کس طرح سے شکست دے. کیونکہ دیکھیے, جنگ جو ہوتی ہے وہ اسلحے سے کم ہوتی ہے اور روحیے سے اور مورال سے زیادہ ہوتی ہے, آپ کے اندر اسپرٹ کیا ہے اس سے جنگ ہوتی ہے. ان کامیابیوں کے ساتھ تشیعوں کے اندر اس وقت اسپرٹ ہے کہ ہمیں داعش ہمیں کچھ نہیں کر پائیں گے, چاہے وہ عراق کے اندر ہوں, چاہے وہ شام کے اندر ہوں, دنیا کے کسی بھی نقطے پر ہوں, ہم مضبوط لوگ ہوں. اس اسپرٹ کو توڑنے کے لیے دشمن ہر قسم کی سازش کرے گا, ان کو اس اسپرٹ کو توڑنا ہے. تو اس اسپرٹ کو توڑنے کے لیے ان کے پاس جو بھی دینی موقع ملے تو وہ دینی موقع کریں گے, سازش کریں گے, سیاسی موقع ملے وہ سیاسی سازش بھی کریں گے. اچھا, اب اس میں جو ایلیمنٹ انوالو ہوا رشیا کا, اس بات کو میں سمجھتا ہوں, قبول کرتا ہوں, میرے خیال میں سب جانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں, ہمیں کوئی خلوص کی توقع نہیں ہے رشیا سے, دشمنوں سے اس سینس میں, وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں ان کا ہم سے کوئی قلبی, خونی, دینی, مذہبی رشتہ نہیں ہے. صحیح, ایک اسٹریٹجی ہے, اور ایک اسٹریٹجی کے تحت وہ اپنے مفاد میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت بیچ میں آئیں اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ دیر کریں گے ان کے مفادات خطرے میں پڑیں گے, اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس وقت شام کے اندر نظر آئیں. تو اور رشینز کی اپنی کیلکولیشنز ہیں, ظاہر رشینز کے اپنے بیلنسز ہیں, امریکہ نے یوکرین کے اندر رشیا کو بہت پریشان کیا, اور رشیا کے پاس اچھا موقع ہے اس وقت کہ وہ شام کے اندر آ کر امریکہ کے بنے بنائے گیم کو اور زیادہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے, جو وہ پہلے ہی ایشیوں سے نہیں جیت پا رہا تھا. تو رشیا جو ہے وہ انوالو ہوا ہے, اور اس کا انوالو ہونا ٹیکٹیکلی اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ٹیکٹیکلی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ شیعت اپنی اسٹریٹجی رشیا کے اوپر رکھے گی, یہ ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ ٹیکٹیکلی تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا آنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا, لیکن اسٹریٹجی کے طور پر 15 سال 20 سال 25 سال کے طور پر ہم یہ چاہیں گے رشینز شام میں ہی رہیں؟ نہیں, ہم نہیں چاہیں گے. یہ ہم نہیں چاہیں گے. تو یہ ٹیکٹیکل الائنس جو ہوتے ہیں یہ ایک سرٹن کنڈیشن کے اندر سرٹن فریم ورک کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر پھر اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بالکل کلیئر ہے وہ یہ کہ ہمیں رشیا سے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسا حامی بن کر ہمارے لیے کوشش کرے گا جیسے مثلا اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جز وقت ہی ہے, یہ بھی امکان ہے کہ کسی ایک خاص موقع کے اوپر رشیا اپنے مفادات کے لیے ہمارے بعض مفادات کو خطرے میں ڈالے, حتیٰ یہ بھی ممکن ہے. لیکن اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں جو ہماری طاقتیں ہیں ان کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہوگی وہ یہ کہ وہ دماغی طور پر اور ہوشیاری کے ساتھ اپنی توانائیوں اور طاقتوں کو اس میدان میں کیسے استعمال کریں کہ رشینز کبھی بھی اس غلط کام کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جنگ کے ساتھ ساتھ ایک گیم آف نروز بھی ہے, گیم آف برین بھی ہے. یہاں پر آپ کی پالیٹکس, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کی مہارتیں سب انوالو ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اسٹریٹجی اور پلاننگ کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے انتہائی مضبوط واقع ہوئے. اب اس میں محور معظم کی شخصیت کا عنصر ہے, اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کا عنصر ہے, سب چیزیں ہیں. لیکن بہرحال جو باٹم لائن میں رزلٹ ہے وہ یہ کہ دنیا کی طاقتیں اسٹریٹجی اور پلاننگ کے میدان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے سے بہت پیچھے ہیں. جی, اسرائیل کے معاملے میں جو, اور خاص کر نتن یاہو کے معاملے میں ایک بات بہت واضح ہے وہ یہ کہ چاہے اندر کچھ الائنسز ہوں لیکن بظاہر اس وقت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہرحال تاریخ میں شاید پہلی دفعہ بہت بری جگہ پر آئے ہیں, بہت بری جگہ پر آئے ہیں. اور شاید ہی اس پوری تاریخ میں کوئی اسرائیلی وزیر اعظم امریکی حکومت کے سامنے اتنا برا رہا ہو جتنا اس وقت نتن یاہو ہے پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے. تو میرا, اچھا میں اس میں ایک اور بات کا بھی قائل ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اختلاف صرف ظاہری نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو اختلاف آیا ہے اس اختلاف میں گہرائی بھی ہے. اور وہ گہرائی اس طریقے سے ہے کہ امریکہ چونکہ خود اپنے ڈاؤن فال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اب وہ اس بوجھ کو احساس کر رہا ہے جو اسرائیل کی وجہ سے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اب خود امریکہ کے اندر دو پارٹیز ہیں, ایک وہ امریکنز ہیں کہ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں اسرائیل کے ساتھ ہمارا الائنس ہے اور اسرائیل ہمارے قومی مفادات کے لیے ضروری ہے, اور امریکہ ہی کے اندر اب کچھ پارٹیز ہیں جو اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم نے کافی ساتھ دے دیا ان کا اور ان کی وجہ سے اب ہمارے قومی مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑے ہوئے ہیں اور اب مزید ہمیں ان کو ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کم سے کم یہ اختلاف جو امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہم عرض کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اختلاف پھیلے گا, ابھی یہ اختلاف پھیلے گا اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو جو سپورٹس ملی ہوئی تھیں شاید مالی اعتبار سے وہ سپورٹ کم نہ ہو, شاید بڑھ بھی جائے, جیسا کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ نتن یاہو $3 ارب سے $4 ارب کرنا چاہتا ہے سال کے, جو آفیشیل ہے, انآفیشیل تو پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہوگا. لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نمبرز بڑھ بھی جائیں لیکن امریکن ایڈمنسٹریشن کی جو ہمدردیاں ہوا کرتی تھیں وہ بہرحال اب ڈسپیوٹیڈ ہیں, اب کافی ڈسپیوٹیڈ ہیں. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں ان کی بوکھلاہٹ اور ان کا پریشان ہونا, جو سب سے بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا امریکہ کے اندر اور خاص کر امریکہ کے اندر زائنس لابی کا, وہ یہ تھا کہ آئی پاک کی طاقت کافی کم ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ اور جوش گروپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اسرائیلی حکومت کی مخالفت میں بھی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فینومینا, ابھی نیا ان کی کانفرنس بھی ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں اور اس میں انہوں نے کچھ بیانات بھی دیے اسرائیلی حکومت کی مخالفت میں, تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہرحال کچھ ٹرن ہونا شروع ہوئی ہیں اور یہ جو اختلاف ہے یہ صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ اندر بھی ہے. البتہ اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مادہ پرست اب ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے, نہیں, یہ مادہ پرست ہیں, یہ دین سے لڑنے کے لیے آئے ہیں, یہ شیطان کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں اور یہ جب شیطنت کا موقع آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال جو خدا نے اتارا ہے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون, کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب متحد ہیں جبکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل و شعور نہیں رکھتے. تو اب یہ آئے کریمہ ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. سید الشہداء کے چہلوں کی مناسبت ہے اور چند ہی دنوں میں سید الشہداء کی چہلوں کی مناسبت سے لاکھوں لوگ اور فیگرز کے مطابق کروڑوں لوگ سید الشہداء کی روضے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. پوری دنیا کے اندر ایک کیفیت تاریخ ہوتی ہے سید الشہداء کے موقع پر. ظاہر ہے کہ یہ جو دین کی کامیابی ہے, اور میں اس کو صرف شیعت صرف اسلام کی کامیابی نہیں کہوں گا, یہ اس کو دین کی کامیابی تعبیر کروں گا, یہ دین کی کامیابی بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی. اور جب اچھی نہیں لگے گی تو وہ یہ چاہیں گے کہ اربعین سے پہلے ایسے فتنے کھڑے ہوں جس کے نتیجے میں کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والے اس اتحاد اور اس یکجہتی کا مظاہرہ نہ کر سکیں جو اربعین کے دن نظر آتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ چہلم کے دن حتی عیسائی آتے ہیں وہاں پر, اہل تسنن تشریف لاتے ہیں, تشیع کے مختلف گروپس آتے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اتحاد ان کو اچھا نہیں لگتا, اور وہ اس کے مقابلے میں چاہیں گے کہ کوئی ایسا فتنہ کھڑا کیا جائے کہ جس سے شیعت ایک دوسرے سے لڑے, اور کہیں پر اس کو ملکوں کا رنگ دیا جائے کہ یہ ایران عراق کی جنگ ہے, کہیں پر اس کو مراجے کی جنگ کا نام دیا جائے, کہیں پر اس کو رسم و رواج کی جنگ کا نام دیا جائے. مختلف طریقوں سے وہ تشیع کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے اس بات کا گمان ہے, یعنی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ان سازشوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ بہرحال تشیع کے اندر انتہائی سنجیدہ عقل و شعور رکھنے والے اور لمبی مدت کی حکمتوں کو سمجھنے والے اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں کہ جو ان سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو بھی حکمت اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ میدان میں آئیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ جذباتیت کا وقت نہیں ہے, ہم دشمن کی ایک بہت بڑی سازش کے مقابلے میں ہیں, اس سازش کو ہم جذباتیت سے نہیں جھیل پائیں گے, دشمن کی اس سازش کو ہم جذباتیت سے نہیں کر پائیں گے حل کر پائیں گے, بلکہ ہمیں عقل اور شعور کے ساتھ دشمن کا اس کا مقابلہ کرنا ہوگا سازش کا, اور اس عقل اور شعور کے ساتھ سازش کرنے کے اس سازش کے مقابلے کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ بہرحال آپ کچھ چیزوں کے احترامات کا ایک دوسرے کے اندر خیال کریں, اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ متقابل احترام کے ساتھ معاملے کو لے کر آگے چلیں, اور کم سے کم یہ ہو کہ جو علمی یا حتی عوامی مباحث ہوں وہ جو ہمارے شعائر ہیں, جو ہمارے نشانیاں ہیں جو دوسروں کے سامنے جاتی ہیں, ان کو کہیں متاثر نہ کر دیں. تو یہ علمی اور مذہبی اور فکری مباحث اگر درمیان میں ہیں بھی تو ان کو اپنے اندر رکھیں, اور اس کو اس طرح سے منظر عام پہ نہ لائیں کہ وہ عظیم ہدف کے جو اربعین کے موقع کے اوپر ہمارے سامنے ہوتا ہے کہیں وہ متاثر ہو جائے. جزاک اللہ.